علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، کسی کی بندگی نہ کریں، کٹ جائیں ہر کسی سے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ کہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ حق ہے بندوں پر اللہ تعالی کا، اور یہی سب سے پہلا اور یہی سب سے بنیادی حق ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے، یہ جانتے ہو کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ وہ تو اللہ کا حق بندوں پر تھا کہ بندے اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. اب کیا معاذ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ پھر اللہ انہیں عذاب نہ دے، اگر وہ اس کی بندگی کر کے دکھا دیں تو انہیں عذاب نہ دے، پر وہ عذاب نہیں دے گا. تو انعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اور یہ تقویٰ بھی بندگی ہوتا ہے، لیکن دوبارہ یہ لفظ بولے کہ واتقوہ، اس کے معاملے میں بڑے ڈر کے رہو اور احتیاط کے ساتھ رہو. واتیعون، اور تیسری بات یہ کہی کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقویٰ اختیار کرو. اور اللہ کی بندگی کس طرح کی جاتی ہے اور اس کا تقویٰ کس طرح کیا جاتا ہے، اس ضمن میں میری اطاعت کرو، نوح علیہ السلام نے کہا. اور یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کے، کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جو وقت کا رسول ہوگا وہی بندگی کا بہترین نمونہ ہوگا، اور باقی جو نمونے بنیں گے وہ نمونے نہیں ہوں گے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، اتباع جتنی جتنی کو اتباع کرے گا وہ فلا پائے گا، اور لوگ اس کو دیکھ کر اتباع کریں گے. وہ اصلا نمونہ ایک ہی ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ نے کہا تھا رحم اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے فقہ بنا لی ہے، ان کی ساری فقہ، فقہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کو سمجھ کر لوگوں کو دین بتانا فقہ ہے. قرآن اور سنت سے امام ابو حنیفہ ایک بلشت بھی نہیں نکلے. غلط کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت سے نکل گئے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی امام بھی قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلا. اسی لیے انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میرے کسی فتوے کے خلاف تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میرے فتوے کو اٹھاؤ اور اسے دیوار پر دے مارو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرا فتوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے تیسری بات کہی کہ میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. تم ایسا کرو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بندگی کرنے والا اور تقویٰ کی راہ پر چلنے والا ہر خطا سے پاک ہو جائے گا. تم انسان ہو، تم سے بشری زوف کے تحت بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ اور چھوٹے گناہوں سے بھی تم بچنے کی کوشش کرو گے، لیکن اس کے باوجود تم سے غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن ہم ان غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے. اور دوسرا کیا کریں گے؟ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی رکھے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں صبح سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. وقت مقررہ تک تو ہر کسی نے باقی رہنا ہے. یہ تو نہیں کہ جو بندگی کرے گا اور تقویٰ کی راہ اختیار کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا اسے ہی وقت مقررہ تک اللہ باقی رکھے گا، باقی تو سب نے، اس نے سب کو رکھنا ہے. لیکن نہیں، اس میں مفسرین نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر تم غلط رفج پر چلو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں وقت مقررہ تک بھی نہ پہنچنے دوں اور پہلے ہی عذاب دے دوں، تبھی زندگی بھی تم پوری نہ کر سکو. تقدیر، جس تقدیر کی تم بات کرتے ہو وہ میری بنائی ہوئی ہے، اور میں اپنی تقدیر سے خود تو مجبور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میں اپنے علم کی بنیاد پر تقدیر بناتا ہوں اور جو کچھ لکھ دیتا ہوں اسے مٹاتا نہیں ہوں، لیکن یہ مولت بھی جو ہے اس کے اندر بھی کمی بیشی ہم کر سکتے ہیں، کسی قوم نے اگر گناہ کیے تو ہم اسے برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے، لو کنتم وہ پھر ٹالا نہیں جاتا، لو کنتم تعلمون کاش تم اس کا علم رکھتے، یعنی اگر تم نے زیادتی کی تو اللہ تعالی تمہیں ختم کر دے گا اور اس کی تقدیر کو اور اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پھر درمیان میں ایک طویل تاریخ کو چھوڑ دیا گیا، 950 سال کی تاریخ کو درمیان میں قرآن نے چھوڑ دیا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی ڈیوٹی کی رپورٹ پیش کی کہ میں نے تو یہ کیا۔ 950 سال تک وقت کا پیغمبر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا، ان کے دلوں پر دستک دیتا رہا، اور رپورٹ کیا پیش کی؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ رپورٹ پیش کی، اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، کوئی کوتاہی نہیں کی، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے شب و روز پکارا، مگر اے میرے رب میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا، کس کی طرف بلایا؟ جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کرے، جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کرے، تیری مغفرت کی طرف جب میں انہیں بلایا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ بڑا تکبر کیا کا مطلب یہ کہ انہوں نے تیری بندگی کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، پوچھئے ان وزراء سے، ان بڑے انسانوں سے اور ان لوگوں سے جو بڑا کچھ مال و متاع رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم اللہ کا حکم مانیں، ہمیں اللہ کا حکم ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ صرف یہ کہ اللہ کا حکم نہیں مانتے بلکہ اللہ کے حکم کو نیچا دکھلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہ کوئی سیاسی بات تو نہیں ہے، یہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق کی بات تو نہیں ہے، یہ بالکل وہی بات ہے کہ عبداللہ بن ابی مسجد سے نکلا، بڑبڑاتا ہوا نکلا، اور دروازے پر ایک انصاری صحابی نے اسے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے، جا اور اللہ کے رسول سے عرض کر کہ وہ تیرے لیے رب سے معافی مانگے۔ تو اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے معاف کرنے کی، میں نہیں مانگتا اللہ سے معافی اور نہیں کہتا رسول سے کہ وہ میرے لیے معافی مانگے۔ یہ ظالم بالکل اسی نقش قدم پر چلتے ہیں، ہر ظالم اسی نقش قدم پر چلتا ہے، تکبر کیا اور اللہ کی بندگی کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. پھر اے میرے رب میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی, ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ دی, پی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا, کندھے پکڑ پکڑ کر بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, اگر تم معافی مانگو گے تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں کرے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے دنیا میں باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. دنیا کا انعام کی بات ہے کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو آسمان سے بارشیں نازل کرے گا, اور آسمان سے بارشیں, آسمان کی بارش کو ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں نا کہ یہ آسمان کی بارش ہے, اس لیے کہ روز ہو جاتی ہے. اگر یہ بارش رک جائے تو زمین کا سارا رزق رک جائے, کسی بینک کے اندر کوئی بینک بیلنس باقی نہ رہے, سارا رزق زمین کا رک جائے. انسان پر کوئی چار پانچ سال ایسے گزرے کہ بارش نہ ہو, دنیا کا سارا نظام دھرے کا دھرا رہ جائے, سارا رزق یہ بارشیں پیدا کرتی ہے, بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, اولاد سے بھی, اور یہ بھی ٹھیک بات ہے, جو کوئی اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی حرام کی اس دنیا میں اسے مال اور اولاد سے عطا نواز دیتا ہے. تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. اس آیت کو جو اگلی آیت ہے اس کو میں نے تین چار مرتبہ تلاوت کیا ہے, مالکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم دنیا کے لوگوں کے بارے میں تو یہ کہتے ہو کہ اس کی شان میں اگر کوئی گستاحی ہو گئی تو یہ بڑا باوقار آدمی ہے, اس کا مجھے بڑا نقصان ہوگا. تو کیا اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں, اس کا کوئی وقار نہیں ہے؟ اور اس کا دوسرے سنس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم دنیا کے بادشاہوں کو تو کہتے ہو کہ ان کی مرضی میں نے مانی تو مجھے بہت کچھ ملے گا, کیا اللہ کے وقار پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ بھی دے سکتا ہے؟ یہاں ٹھہر کر میں تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ تیرے وقار پر پورا اعتماد ہے, اور تجھے تیرے وقار کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم فرما دے, ہم پر اپنا فضل فرما دے, ہمیں اپنے لیے خالص اور یکسو اور پاک کر لے, اور ہمیں اپنے لیے غنی اور کامیاب اور بابرکت کر لے, اور تجھے تیرے وقار کا واسطہ کہ اپنے لیے اپنی رضا کے لیے اس قرآن کو لے کر دنیا بھر میں اپنے دین کے ابلاغ اور اقامت کی توفیق بخش دے, تجھے تیرے وقار کا واسطہ کہ تو مدد کر, تجھے تیرے وقار کا واسطہ. تیرے مقابلے میں کسی کو کیا وقار حاصل ہے؟ تجھے تیرے وقار کا واسطہ کہ تو عرش اور فرش میں مددگار پیدا کر, تجھے تو مدد پر تو پوری طرح قادر. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اور یاد رکھنا, کبھی اپنی ذات کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میں بڑا طاقتور ہوں, میں یہ کر لوں گا اور میں یہ کر لوں گا اور میں اپنے خاندان کو سنبھال لوں گا اور میں یہ کر لوں گا. اپنی ذات کی نفی کیجئے, اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کیجئے. اگر آپ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو وقار دینے کی کوشش کی تو آپ کو آپ کے گھر کے اندر ذلیل کر دیا جائے گا. اپنے بل بوتے پر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کچھ حاصل ہے, میں سارے معاملے کو درست کر لوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے کسی ایک الجھن کے اندر ڈال دے تو اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اللہ کو وقار دیں, اللہ ہی وقار کے لائق ہے. اپنی ذات کے بارے میں بھی کبھی یہ نہ سمجھیں اور کسی دوسرے کو اس کے مقابلے میں وقار نہ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کا احترام نہ کریں اور عزت نہ کریں, مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتماد کریں. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے, بنایا تو اس نے ہے تمہیں اور طرح طرح سے بنایا ہے, کسی کو کسی طرح بنا دیا ہے, کسی کو کسی طرح بنا دیا ہے اور کسی کو کسی طرح بنا دیا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا, اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا, عجیب طرح تمہیں پیدا کیا. انسان کو زمین سے اگایا گیا ہے, لیکن عجیب اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین سے اگا کر پھر اس کی نسل کو عجیب طریقے سے چلایا, پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا, اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال نوح رب انهم, نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی. اور کیا کیا؟ ضرور سنا کریں, قرآن کو سنیں اور اپنے معاشرے پر فٹ کریں. ایک طرف اللہ کا قرآن ہے, ایک طرف اللہ کا رسول ہے, قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز موجود ہے, اور قرآن کی آواز بھی محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے اور لگ بھی رہی ہے اور لگتی رہے گی. کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ غور سے سنیں, میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی, ان بڑے رئیسوں کی پیروی کی, قرآن کو چھوڑا اور معاشرے کے رئیسوں کی پیروی کی, ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے تھے. اور ان رئیسوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا تھا. یہ رئیس بڑا جال پھیلاتے ہیں مکر کا, پوری دنیا میں انہوں نے جال پھیلا رکھا ہے. ان کا میڈیا, ان کی اخبارات, ان کی ٹیلی ویژن, ان کی ڈش, ان کا پورا نظام زندگی انسانوں کے لیے مکر کی حیثیت رکھتا ہے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے روکتا ہے. یہ مکر ہے, سارا مکر پھیلا ہوا ہے, اور اس مکر کے کڑے کو صرف قرآن اور سنت توڑ سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مکر کے اس جال کو توڑ دیں. یہ مکر کا جال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, سارا مکر کا جال ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو, یہ جنہوں نے مکر کا جال پھیلایا ہوا تھا, انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو, اور نہ چھوڑو ود کو, سوا کو, یہوس کو, اور یعوق اور نصر کو. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا, کچھ بت بتوں کے نام لیے. لوگ تو بتوں کو سمجھتے ہیں نا کہ وہ پتھر کے بت تھے, وہ ان کی شخصیتیں تھیں جن کے نظریات کے پیچھے وہ چلتے تھے. اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. پیغمبر نے دعا کی کہ اب چونکہ یہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں انہیں گمراہی کر. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. مما خطیاتہم اغرقوا, پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح نے کہا, میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. دعا کی, نبی نے دعا کی, 950 سال کی عرق ریزی کے بعد دعا کی. اور نوح نے کہا کہ ان میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے بھی جو پیدا ہوگا وہ بدکار اور کافر ہی ہوگا. انہوں نے اپنے گھروں کو اتنا خراب کر لیا ہے, اپنے معاشرے کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ ان گھروں اور اس معاشرے کے اندر اب کوئی مومن پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو جب ان کے گھروں کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کفر اور شرک کی اور حب دنیا کی گٹی دیتے ہیں. ان کی تو مائیں بھی لوریاں اپنے بچوں کو یہی دیتی ہیں کہ یہ بڑے ہو کے رشوت خور بنے. ان کی تو ماؤں کی دعائیں یہی ہیں. اس لیے ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ کافر اور بدکار ہی ہوگا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. اس کے بعد سورہ جن ہے. سورہ جن کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ دو مرتبہ واقعہ ہوا ہے, جس واقعے کی نشاندہی قرآن نے کی ہے. ویسے تو پتہ نہیں یہ کتنی مرتبہ ہوا ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے تو واپسی پر ایک مقام پر انہوں نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا, اور اس کا تذکرہ سورہ احقاف میں آیا. سورہ احقاف جو گزر چکی ہے اس کا تذکرہ اس میں آیا. اور ایک دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بازار اوقاف جا رہے تھے اور انہوں نے قرآن پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا, اور یہ اس کا تذکرہ ہے. تقریباً مفسرین متفق ہو گئے ہیں کہ یہ سورہ احقاف کے اندر جو بات آئی ہے وہ بعد کی بات ہے, اور یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کی نماز فجر میں اور جنوں نے اسے سنا, اور اس کا تذکرہ اس سورہ جن میں ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. وأنه تعالى جد ربنا مدق.
جنوں کی اپنی روشنی کافی ہوتی ہے نا, اس لیے یہاں ہو سکتا ہے جن بیٹھے ہوئے ہوں, بلکہ ضرور آتے ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنه تعالى جد ربنا مدخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كنا ترائك كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا الكاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما الكاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يرد عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبادا
صدق الله العظيم قل اوحی الی انہ استمع اے نبی کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا اور پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے. یعنی جس وقت جن سن رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ جن قرآن سن رہے ہیں, بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ کچھ جن آئے تھے انہوں نے تیرا قرآن سنا ہے اور جا کر اپنی قوم کو یہ کہا ہے. یعنی وہ ایمان بھی تجھ پر لے آئے ہیں کہ تو جنوں کی طرف بھی اللہ کا پیغمبر ہے, انسانوں اور جنوں کی طرف تو اللہ کا پیغمبر ہے. وہ ایمان بھی لے آئے ہیں اور جا کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے یہ جنوں کی جو مخلوق ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کس طرح کی ہے, کس طرح کی اس کی قوتیں ہیں, کس طرح کی اس کی صلاحیتیں ہیں, جو خبر اللہ نے دی ہے, اللہ کے رسول نے دی ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں تو بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے. محسوسات کی دنیا تھوڑی ہے, غیر محسوسات کی دنیا زیادہ ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس چیز کو انسان اپنے حواس سے خمسہ سے محسوس کرتا ہے وہ ہے اور جس کو محسوس کرتا ہے وہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے. اس کے محسوسات کی دنیا محدود ہے اور غیر محسوسات کی دنیا زیادہ ہے. ان نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. راہ راست کی طرف, رشد کے لفظ ہیں, رشد کا مطلب ہوتا ہے دنائی اور سمجھ کی باتیں. تو اس دنیا کی ساری دنائی اور سمجھ کی باتیں قرآن میں, رشد یہی ہے. یہ مرشد اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو مرشد کسی کو اچھے راستے پر لگاتا ہے اور جو سمجھدار ہوتا ہے لوگ اس کی شاگردی اختیار کر لیتے ہیں. تو رشد کی بات, ٹھیک بات اور راستی کی بات اور دنائی کی بات. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے. جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے, اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ شرک کے اندر مبتلا تھے, اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے. یہ اب آیت بتاتی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے شرک میں تھے. اور بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ وہ جن حسائی تھے, اور حسائی جس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں وہ بھی اس کے اندر مبتلا تھے. اچھا, اس میں ایک بات ویسے جنوں کے اس ایمان میں ایک بات ملتی ہے کہ جنوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, اب ہم شرک نہیں کریں. ہمارا رب اس سے بہت اعلیٰ عرفہ ہے کہ وہ کسی کو بیوی یا بیٹا بنائے. اس سے ایک بات ملتی ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان قرآن کی بات سنے بھی اور پھر اپنے غلط نظریات پر قائم بھی رہے. کہ سن تو میں نے لیا ہے کہ قرآن سود سے منع کرتا ہے، سن تو میں نے لیا. غلط نظریات پر قائم بھی رہے کہ سن تو میں نے لیا ہے کہ قرآن سود سے منع کرتا ہے، سن تو میں نے لیا ہے کہ وہ جھوٹ سے منع کرتا ہے، سن تو میں نے لیا ہے کہ وہ بے حیائی اور بد اخلاقی سے منع کرتا ہے، سن تو لیا ہے کہ وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے اور منکر سے باز رکھتا ہے، لیکن رہوں گا وہیں جہوں پر جہاں پر ہوں. تو پھر کیا سمجھتے ہو کہ سن کر اور بیٹھ کر ہی سارا ثواب کما جاؤ گے؟ یہ نقطۂ نظر غلط ہے، یہ نقطۂ نظر ٹھیک نہیں ہے. نقطۂ نظر یہ ٹھیک ہے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر لبیک کہو اور اپنے آپ کو تبدیل کرو. خواہ طبیعت پر وہ کتنا بوجھ پڑتا ہے، بلکہ طبیعت پر بوجھ نہ پڑنے دو، طبیعت کو سمجھاؤ کہ تم غلط کہہ رہی ہو جو کچھ کہہ رہی ہو. میں بھوکا مر جانا قبول کروں گا لیکن اب قرآن کی بات کو رد نہیں کروں گا. جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ شرک میں مبتلا تھے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور جس رب کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے ہمیں تعارف کرایا ہے، وہ اس بات سے بڑا عرفہ والا ہے کہ کسی کو بیوی اور بیٹا بنائے. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، پھر انہوں نے یہ بھی مانا کہ ہمارے ہاں تو بہت ساری خلاف حق باتیں رائج پا گئی ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہمارے مبلغ ہیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن انہوں نے تو بڑی خلاف حق باتیں ہمیں سمجھائی ہوئی. ہمارا تو خیال تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کیوں نہیں جھوٹ بول سکتے؟ جھوٹ بول سکتے ہیں، ہر انسان غلط ہو سکتا ہے. انسان کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر تولنا پڑے گا، اور اصل کسوٹی قرآن اور سنت ہوگی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے تسی کسی کے پیچھے ہو جاؤ اور کسی کو سمجھ لو کہ یہ تو غلط بات نہیں کہہ سکتا، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ بیچارہ سراپا غلاظت ہو. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں اس لیے میں نے یہ بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن خدا کے بارے تو نہیں نا جھوٹ بول سکتے، یعنی خدا کے ساتھ تو نہیں نا غلط منسوب بات کر سکتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے خدا کا نام لے کر جھوٹ بولتے تھے اور خدا کے نام کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے تھے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. یہ آج بھی کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جن ہیں اور جن مجھے بچا لیں گے اور میں جنوں کی پناہ میں آتا ہوں. جن کیا چیز ہیں؟ جن تو مخلوق ہیں، اور انسانوں کے اندر جو پیغمبر آئے ہیں وہ بھی جنوں کے پیغمبر ہیں. جن انسان سے بڑھ کر نہیں ہے. اور یہ مکہ کے لوگوں کی بھی عادت تھی، جو کسی سنسان وادی میں جب جاتے، کسی ایسی جگہ جاتے جو بڑی اجاڑ جگہ ہوتی، تو وہاں کہتے کہ ہم اس وادی کا جو سردار جن ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں. یہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو سنسان وادی ہے ہم اس کا جو سردار، یہاں جن تو رہتے ہیں، ان کا ایک تصور تھا کہ وہ سنسان جگہوں پر رہتے ہیں. یہ بھی ایک ماس تصور ہے اور وہم ہے، خیال ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، کس طرح مخلوق کہاں رہتی ہے اور ان کا کیا کس طرح کی شخصیت ہے. وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں نظر تو نہیں آ رہے. ضروری تو نہیں بیٹھے ہوں، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں کہ نہ بیٹھے ہوں. رمضان کا مہینہ ہے، انہیں بھی کوئی نیکی کا جذبہ آ گیا ہوگا، وہ بھی یہاں آتے ہوں گے، آ کے قرآن سنتے ہوں گے. پہلے بھی تو وہ قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں نظر آتے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے. یہاں فرشتے تو یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں، جنوں کا تو کوئی نہیں پتا کہ سرگودا میں ممکن ہے وہ نہ رہتے ہوں، لیکن فرشتے تو یہاں پر ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو تو نظر نہیں آتے. آپ سے تعداد میں کئی گنا زیادہ فرشتے یہاں بیٹھے. اسی طرح وہ جنوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہیں. لیکن یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سنسان جگہ ہے، یہاں کا جن سردار ہوگا، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، یہ عربوں کے اندر ایک روایت تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آج پتہ چلا ہے کہ ہماری پناہ مانگا کرتے تھے اور ہمارے غرور کو اور بڑھا دیا تھا، تو ہم کو بڑی شے ہے. اور یہ کہ وانہم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. یعنی یہاں یہ قرآن سن کے اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے جنوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا، یا کسی انسان کو نہیں بنائے گا، فرشتے کو بنائے گا، جس طرح عرب کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ انسان کیسے ہمارے اندر آ گیا، حالانکہ وہ اللہ تو شروع سے انسانوں ہی کو پیغمبر بناتا رہا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یہ مشکل بات ہے. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اور اس سے ہم نے اندازہ کیا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راست دکھانا چاہتا ہے. ان جنوں نے کہا کہ ہمیں کوئی گڑبڑ تو نظر آتی تھی کہ آج کل اوپر جو ہے کوئی پیرا زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور ہم پہلے تو اوپر کو جاتے تھے اور اتنا زیادہ سخت پیرا نہیں ہوتا تھا، چوکیاں پیرے زیادہ نہیں ہوتے تھے، آج کل بڑا سخت پیرا ہے اور کوئی سن گن ہم نہیں لے سکتے. اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جن کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جو اس لحاظ سے زیادہ قوتیں رکھتی ہے کہ وہ کوئی کہیں چلی جا سکتی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان سے بہتر ہے. جی انسان تو نہیں اڑ سکتا اور وہ اڑ سکتی ہے، یا وہاں جا سکتی ہے جہاں انسان نہیں جا سکتا. اڑنے کو تو یہ عقاب جو ہے یہ بہت بلند اڑتا ہے، لیکن کیا انسان سے بہتر ہے؟ اڑ تو کوا بھی لیتا ہے. اور بعض چیزوں کے اندر بعض قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بعض دوسری قوتیں اس قابل نہیں ہوتی. علم کے بارے میں مفسرین کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحثیت مجموعی انسان کو علم فرشتوں سے بھی زیادہ دیا ہے، لیکن بعض فیلڈز کے اندر بعض فرشتوں کو بہت زیادہ علم اللہ نے دیا. تو وہ کہتے کہ ہمیں لگتا یہ تھا کہ کوئی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ٹولی ساری جو ہے وہ نکلی بھی اسی لیے تھی کہ ہم پتہ تو کریں کہ یہ کیا چکر کیا ہے، اور قرآن سن کے انہیں پتہ چل گیا کہ ہاں معاملہ یہ ہے، اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے اور اب اور زیادہ پیرا سخت ہو گیا ہے، وہی آتی ہے اور اس وہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ محتاط ہے کہ اس کو کسی اور کا پتہ نہ چلے یا جو بھی ہے. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ حصے فروتر، یعنی کچھ صالح ہیں اور کچھ صالح نہیں ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی جنوں میں بھی اسی طرح ہے، کوئی برے، کوئی نیک، کوئی غلط، کوئی ٹھیک. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. یعنی انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اس کی حق تلفی نہیں ہوتی. حق تلفی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو اس کو ملنا چاہیے، اس کو اجرت ملنی چاہیے، وہ نہ ملے. لیکن اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے. یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جو نوح میں گزری، کہ لوگ اگر راہ راست پر چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اس میں یہ بات ہے کہ اگر لوگ نیکی پر چلتے تو ہم انہیں خوب دولت دیتے، لیکن وہ دولت بھی ہوتی ہے آزمائش ہی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں جتنی دیر انسان زندہ رہتا ہے، نیک یا برا، اسے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے. یہ ہر کسی کے لیے آزمائش ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہ بھی کوئی آیت آئی ہوگی جس وقت انہوں نے قرآن سنا ہوگا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور یہاں مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا. ویسے مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو تو نہیں پکارا جاتا، لیکن پتہ نہیں میں بات اپنی زبان سے غلط نکال رہا ہوں یا صحیح نکال رہا ہوں. آج کل ایک بڑا خوف آتا ہے کہ مسجدوں میں اپنے اپنے فرقے کی طرف پکارا جاتا ہے، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی مسجدوں کے بغارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ یہ میری مسجد ہے اور یہ تیری مسجد. یہ ایک ظلم اس زمانے میں ہو گیا ہے، اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ دوسرا اگر مسجد میں آ جائے تو اسے بڑے ہی خوفناک جانور کی طرح دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری مسجد میں کیوں آ گیا ہے. اور اگر وہ بیچارہ اٹھ کر کہے کہ بھائی میں کوئی قرآن کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ مہربانی کر کے بیٹھیں یا دروازے سے باہر نکل جائیں. اللہ کی مسجدیں اس طرح تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور ان میں سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو، لیکن یہ کہ ایگزیجریشن موجود ہے، مبالغہ موجود ہے عقائد کے اندر اور اپنی رائے کے اندر مبالغہ موجود ہے، اور اس مبالغے نے اللہ کی عبادت گاہوں کو بھی متاثر کیا ہے، متاثر کیا ہے. بلکہ آپ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو فلاں کی مسجد ہے، اس میں آپ کیوں گئے تھے، اور وہ تو فلاں کی مسجد ہے، اس میں آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی. بلکہ مسجدیں مستقل پارٹی بازی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں. ہمارے خود چک میں یہ ہوتا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لڑے وہ بازار میں ہیں، مسجد میں نہیں لڑے، لیکن وہ جہاں اکٹھے نماز پڑھتے تھے ایک نے دوسری مسجد میں وہ چلا گیا کہ اب چونکہ میں تو اس سے لڑ پڑا ہوں، یہ ان کی مسجد ہے اور وہ ان کی مسجد ہے، اب ان کی مسجد میں جاتے ہیں. ناراضگی کا اظہار اس نے یہ کیا کہ اب میں اس پارٹی کا بندہ ہوں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ اٹھتے تھے تو لوگ ان پر حملہ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فانہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فلیعلمن من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی اما عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه حجرا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بهم اقصى كل شيء ارى. میں نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کہو کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی بھلائی کا بطور خود اختیار نہیں رکھتا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، میری یہ ڈیوٹی ہے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. آج تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو پارٹی بڑی مضبوط ہے، اس دن انہیں پتہ چل جائے گا. کل کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. میں نہیں جانتا کہ عذاب تم پر کب آنا ہے یا قیامت جو ہے وہ کب آنی ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مسئلے نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا ہو. یعنی وہ رسولوں کو بعض غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، کسی اور کو تو بالکل نہیں بتاتا، لیکن رسولوں کو تو بعض اوقات ہونے والے واقعات بھی بتا دیتا ہے. جس طرح کئی آپ نے باتیں سنی ہیں کہ جب بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ میں نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو علیم خبیر ہے. اور حاتب بن ابی بلتا نے جب خط اس عورت کو دیا اور وہ لے کر چلی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ خط اس کے سر میں ہے اور وہ جا رہی. اور جب شام کی سرحد پر جنگ ہو رہی تھی، یہ مشہور واقعہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور وہاں بیٹھے کہا کہ جنگ ہو گئی ہے، عبداللہ بن رواحہ جو ہیں ان کے ہاتھ میں علم ہے اور وہ شہید ہو گئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب علم جو ہے وہ جعفر تیار کے ہاتھ میں آیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے. اور پھر کہا کہ اب جو ہے وہ علم خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا ہے، اور خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتی. وہیں بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. مطلب یہ کہ اللہ صحیح صحیح اپنا پیغام انسانوں تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. اچھا، الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
visit tazkir.org